نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، ماحول جب لا دینیت کا ہو جاتا ہے، ماحول میں مادیت پرستی آ جاتی ہے، مٹیریلزم کا شوق، مٹیریلزم کی محبت آ جاتی ہے، دنیا کی ریل پیل اور اس کے لیے مقابلہ اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش، جب یہ چیز آ جاتی ہے، بعض دفعہ ماحول میں آزادی آ جاتی ہے، آزادی فکر، سوچنے کی آزادی کہ ہر شخص ہر چیز کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو اپنا بڑا سمجھ کر، بڑا مان کر گردن جھکا دیں کہ بھائی میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی ہے، مگر یہ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ ان کو تو پوری دنیا ایک بڑا عالم سمجھتی ہے، ایک پوری دنیا ان کو بڑا مفتی سمجھتی ہے، یہ بڑے بڑے مفتیوں کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ، یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، یہ عالم ہیں، یہ مفسر ہیں، یہ فقیہ ہیں، تو شریعت کے معاملے میں ہمارے پاس کہاں وقت ہے، ہم نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں، یہ اب جذبہ نہیں بلکہ اپنی سوچ، یہ بھی نہیں سوچتے کہ جن کتابوں کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کتابیں کس کی لکھی ہوئی ہیں، کوئی بھی فیلڈ آپ لے لو، میڈیسن کو لے لو، لو کو لے لو، تو وہ جب بھی میڈیسن میں یا لو میں یا اور کسی سائنس میں اور کسی فیلڈ میں جب بھی کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو اس فیلڈ میں جو اتھارٹی ہے اسی کی کتاب پڑھی جاتی ہے، ہر کتاب کو اٹھا کر کے کوئی نہیں پڑھتا، تو جس طرح دوسرے علوم اور دوسرے سائنس اور دوسری فیلڈ کا یہ اصول ہے، تو اسی طرح شریعت مطہرہ کا بھی یہ اصول ہے کہ شریعت اور دین کے بارے میں انہی لوگوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے، انہی لوگوں کی واعظ کو، انہی لوگوں کے بیانات کو، انہی لوگوں کی نصیحتوں کو سننا چاہیے جو اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہو کسی ایسی جگہ پر جہاں سے ان کی تصدیق ہو، توثیق ہو کہ یہ شخص علوم دینیہ کے یہاں سے پڑھ کر گیا ہے، اور پھر اس کی زندگی بھی ایک حد تک دین کے مطابق ہو، مگر ایسا ہوتا نہیں، تو ماحول جب باہر کا بگڑتا ہے اور مٹیریلسٹک مٹیریل ماحول ہو جاتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ اچھی اچھی گاڑیوں کی محبت دل میں لیے پھرتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس ایسی گاڑی ہوتی، ایسی گاڑی ہوتی، ایسی گاڑی ہوتی، اگر یہ گاڑی مل گئی تو اس کے بعد اوپر والی دوسری نظر آتی ہے، وہ مل گئی تو اس کے بعد والی اوپر والی نظر آتی ہے، گھر میرا اچھا ہو جائے، ایسا ڈیکوریٹڈ ہو جائے، یہ گھر ہو گیا تو دوسرا تو تیسرا، یعنی موت تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، کپڑوں پر کبھی قناعت نہیں، کبھی خوشی نہیں، کوئی جیکٹ خریدا تو دو چار دن تک اچھا لگتا ہے، پھر کسی اور جیکٹ پہ نظر پڑ گئی تو یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، اب یہ دوڑ 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 دوڑ، ہم میں سے تقریباً ہر شخص اس بیماری میں مبتلا ہے، اور ہمارے گھروں کا اگر اوپر سے نیچے تک جائزہ ہم لیں تو 50% چیزیں گھروں میں ایسی ہوں گی کہ جن کے بغیر ہماری زندگی بہت عافیت سے کمفرٹیبلی گزر سکتی ہے، 50% سے زیادہ چیزیں ایسی گھروں میں ہوں گی، کسی کے گھر میں کوئی صوفہ زیادہ ہوگا، کسی کے گھر میں ٹیبل زیادہ ہوگا، کسی کے گھر میں چیئر زیادہ ہوگی، کسی کے گھر میں کبڈ زیادہ ہوگا، بس لیتے ہیں، جو چیز اچھی لگی لے لی، پہلے زمانے میں اور آج بھی جن کا تعلق آخرت سے ہے وہ کن چیزوں کو لیتے ہیں، ان چیزوں کو لیتے ہیں اور خریدتے ہیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں اور خریدتے ہیں جو چیز ہمارے دلوں کو اچھی لگتی ہے، اب ضرورت نہیں ہے مگر اچھی لگتی ہے تو یہ لے لی، घड़ी है पहले से, मगर बाजार में एक दूसरी घड़ी अच्छी नजर आ गई तो वो ले ली। पेन है पहले से मगर दूसरी अच्छी लगी तो वो ले ली। एक शौक होता है बाज़ लोगों को घड़ियों का, बाज़ लोगों को कलमों का, बाज़ लोगों को कपड़ों का, बाज़ लोगों को मोबाइल का, पता नहीं किन किन रगबतों में और किन किन चीज़ों के शौक में हमारी जिंदगियां गुजर रही है। और कल आंखें मेरे भाइयों बंद हो जाएगी, ये सब कुछ पीछे रह जाएगा, ये सब कुछ पीछे रह जाएगा। और इस किस्म की बातें अब तो मुसलमानों में से अक्सर लोगों को समझ भी नहीं आती। वो इस किस्म की बातें करने वालों के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये किस सदी में रहते हैं, ये किस दुनिया में रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि दुनिया कहां से कहां तरक्की करके चली गई। अक्सर ऐसे होते हैं, ताज्जुब होता है उनको। इसकी वजह क्या है? वजह यही कि माहौल से मुतासिर होते हैं। तो मादियत के माहौल में जो रहेगा उसका जहन मादियत परस्त बनेगा, और आजादी फिक्र के माहौल में रहेगा तो उसके जहन में भी आजादी फिक्र पैदा हो। ऐसा माहौल कि हर वक्त दीन के बारे में डिस्कशन, 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 यानी बाकायदा ऐसे उमूर में डिस्कशन होता है कि जिनमें उलमा और मुफ्तियान किराम भी बहस करने से गुरेज करते हैं और कतराते हैं। ऐसे उमूर में बहस होती है कि जिनमें शरीयत मुतहरा ने मना किया है कि बस इसमें बहस नहीं करने की, मगर हर शख्स बहस करता है। और इसमें मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि जो जदीद तालीम याफ्ता हजरात हैं, यहां काफी आते हैं मजलिस में और माशाल्लाह बैठे हुए हैं, ये इस मर्ज के अक्सर शिकार होते हैं। और बदकिस्मती से उनको गलत फहमी ये हो जाती है कि हम एजुकेटेड लोग हैं। बेशक आप एजुकेटेड हैं, आपने अगर मेडिसिन की है तो आप बेशक मेडिसिन में एजुकेटेड है, दीन में नहीं। आपने अगर लॉ किया है तो बेशक आप लॉ में एजुकेटेड है, दीन में नहीं। आपने अगर आर्किटेक्चर किया है तो आर्किटेक्चर में आप एजुकेटेड है। ये आर्किटेक्चर में एजुकेटेड होना ये आपको इस बात का लाइसेंस नहीं देता कि आप शरीयत मुतहरा के मसाइल में जो आपकी अकल में बात आए वो आप बकना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें, बहस शुरू कर दें। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये मसल मशहूर है, उर्दू में कहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम, हकीम डॉक्टर को कहते हैं, हर्बलिस्ट हकीम, नीम हकीम। आधा डॉक्टर जो होता है उससे अगर आप दवा दारू कराएंगे तो जान का खतरा है, और नीम मुल्ला आधा मौलवी, ये खतरे ईमान, ईमान का खतरा, उसके खुद के भी ईमान का खतरा, उसकी औलाद के ईमान का भी खतरा, और जिन जिन लोगों के साथ वो बैठेगा खतरा। और बहुत ताज्जुब की बात ये है, ये जदीद तालीम याफ्ता तबके में एक तबका ऐसा है कि तालीम याफ्ता होने के बावजूद उनको ये बात समझ में नहीं आती कि जो शख्स हमें दीन समझा रहा है उसका मुताला कितना ही वसी क्यों न हो मगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है। एक शख्स कितना ही ज्यादा मुताला मेडिसिन का क्यों न कर ले और वो दूसरे डॉक्टरों के साथ रह करके उसे कितना ही तजर्बा क्यों हासिल न हो जाए, मगर जब तक वो शख्स किसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी की सनद हासिल नहीं कर लेता उस वक्त तक वो जहां कहीं इलाज करने के लिए बैठेगा वो कितनी ही कामयाबी के साथ इलाज करेगा मगर हुकूमत का वो मुजरिम होगा। अगर कोई रिपोर्ट करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो मुजरिम है भाई। जुर्म क्या है उसका? उसने 1000 पेशेंट्स का इलाज किया है और 1000 पेशेंट शिफायाब हो गए हैं, फिर उसका क्या जुर्म है? उसका जुर्म यह है कि बगैर अथॉरिटी के ये शख्स इलाज कर रहा है। सनद कहां है? सर्टिफिकेट कहां है? तो किसी का कितना ही मोतारा क्यों ना हो मगर वो 5 डॉक्टर बैठे हुए हैं, 5 इंजीनियर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ फील्ड के लोग बैठे हुए हैं, उसमें एक आध आदमी जरा बातूनी है, चर्ब जुबान है, होशियार है, चालाक है, थोड़ी बहुत इधर उधर किताबें देखी है, उनसे ज्यादा जानता है और ज्यादा बोलने लगता है कि बहुत नॉलेज है इनके पास दीन का, बहुत नॉलेज। कहां से आया भाई दीन का नॉलेज? दीन का नॉलेज कहां से आया? बहुत नॉलेज कहां से आया? तो اس سلسلے میں بھائی حضرت امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں. اور جب میں کہوں فقیہ تو انہیں ہمارے زمانے کے مفتیوں پر قیاس نہ دیجیے, بہت بڑے فقیہ اس زمانے کے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی. تو محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں, اور اس زمانے میں جو بھی محدث اور فقیہ ہوتا تھا بزرگ تو ہوتا ہی تھا, تو بزرگ ولی بھی ہے اور ساتھ میں خوابوں کی تعبیر میں بہت مہارت. تو ان کے سوانح نگاروں نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بیان کرنے میں سب سے زیادہ جرأت مند تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی خواب بیان کرتا تھا تو فوراً وہ شروع ہو جاتے تھے کہ اس کی تعبیر یہ ہے. کبھی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ بیان کیجیے میں نہیں, یا ایسا نہیں کہتے تھے کہ رہنے دیجیے, کوئی ضد کرتا تھا تو ہی بتاتے تھے, کارنر ہو جاتے تھے, سچویشن ایسا ہو جاتا تھا کہ اب بولنا ہی پڑے, ایسا نہیں ہوتا تھا. خواب کی تعبیر بیان کرنے میں بہت جری تھے. تو ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے میں سب سے زیادہ جری تھے, اور مسئلے مسائل بیان کرنے میں سب سے زیادہ بزدل تھے. یعنی ایسا نہیں کہ ان کی طبیعت میں ہی کوئی جھجک تھی, نہیں, جب خواب کی تعبیر کی بات آتی تھی تو وہ شروع ہو جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ خواب کی تعبیر کو بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ کے یہاں پوچھ نہیں ہوگی, پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی. یہ کوئی جائز ناجائز حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن شریعت تو خواب کی تعبیر بھی جانتے تھے اور مسئلے مسائل بھی جانتے تھے, دونوں کا علم تھا. مگر ادھر جب بات آتی تھی تو احتیاط احتیاط. بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے کتنی حدیثیں روایت کی ہیں, مگر ان کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا سفر کیا. کہ کتنے دن لگتے تھے اس زمانے میں؟ تقریباً 10 دن لگتے تھے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا سفر کیا, پورے سفر میں میں نے ان کی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نہیں سنی. اب اس پر علماء کلام کرتے ہیں کہ کیوں نہیں حدیث بیان کی انہوں نے پورے 10 دن میں؟ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میری زبان سے کوئی غلط حدیث بیان نہ ہو جائے. وہ اسی وقت بولتے تھے جب بولنا ضروری ہوتا تھا. یہ حدیثیں جو ہم تک ان سے پہنچی وہ اس وجہ سے پہنچی کہ کوئی ایسی بات اگر پوچھتا تھا کہ اس کے جواب میں بولنا ہی پڑتا تھا ان کو. تو یہ بڑے بڑے صحابہ اور علماء, یہ دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا دیکھا, جتنا قریب سے دیکھا, اتنا کسی نے نہیں دیکھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, تو بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے. سب سے پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ بھائی غسل, ان کو غسل دینے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ ان کو کفنانے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہے, بدن ان کا پاک, غسل دینے کی ضرورت ہے. کفن کن کپڑوں میں کفنایا جائے ان کو؟ ان کے تو بدن کے اوپر کے جو کپڑے ہیں وہ بھی پاک ہی ہیں, صاف ستھرے. اور پھر یہ کہ ان کی نماز جنازہ, نماز جنازہ تو اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ میت کی مغفرت ہو جائے, یہ تو سید المرسلین ہیں. یہ کتنے اہم اہم مسائل ہیں. پھر یہ کہ ان کو دفن کہاں کیا جائے؟ مقابر مسلمین میں دفن کیا جائے؟ کہاں دفن کیا جائے ان کو؟ یہ جو اہم اہم سینسیٹیو مسائل تھے ان کے جوابات سارے صحابہ میں صرف ایک صحابی کے پاس تھے, وہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بھی مشورہ ہوا اور کسی نے کہا کہ یہ کیا, تو آپ فرماتے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا, کیا کچھ نہیں سنا ہوگا, مگر مکثرین فی الحدیث جو ہیں, سب سے زیادہ امت تک حدیثوں کو پہنچانے والے, ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں ہے. وہ جو 6 صحابہ جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ امت تک جنہوں نے حدیث پہنچائی وہ یہ 6 صحابہ ہیں, ان میں یہ نہیں ہے. اور 7 نمبر پر بھی یہ نہیں ہے, 8 پر بھی نہیں ہے, 9 پر بالکل نیچے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ڈر لگتا تھا. تو وہ کرتے کیا تھے؟ جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا تھا تو اگر کوئی صحابہ میں سے دوسرا آدمی حدیث سنا دیتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بے کام ہو گیا, میں نہیں بولوں گا. جو حدیث میں سنانے والا تھا وہی اگر یہ بیان کر رہا ہے تو اب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. خلیفہ ہونے کے باوجود خاموش رہے, کتنا ڈر تھا. یہ میں جدید تعلیم یافتہ حضرات کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں, اور ان کے علاوہ باقی میرے نوجوان دوستوں سے بھی, اور سبھی دوستوں سے, اہل علم سے بھی, اپنی ذات سے بھی, کہ شریعت مطہرہ کے معاملے میں بہت بہت زیادہ بہت زیادہ احتیاط کیا جائے, بہت زیادہ. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, جب لندن میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, کوئی نیا بینک لانچ ہو رہا تھا یا کوئی نیا پروڈکٹ لانچ ہو رہا تھا فائنانس کا, تو اس میں ہمیں بھی دعوت نامہ آئے تو ہم بھی چلے گئے. تو ہمیں تو کوئی خاص دلچسپی نہیں, مگر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی صحبت ملے گی, ان سے ملاقات ہوگی, اور حضرت کی کچھ باتیں سنیں گے تو استفادے کا موقع ملے گا. اس وقت حضرت اس طرح بہت عمومی طور پر تشریف بھی نہیں لاتے تھے, انگلینڈ میں مشغول زندگی تھی. تو ہم بھی چلے گئے, ہم بھی چلے گئے. تو وہ جب کھانے پر بیٹھے تو ایک نو مسلم بھی تھا انگریز, تو وہ بھی اس ٹیم میں تھا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹیم میں. تو کوئی بھی جب یہاں اس ملک میں کوئی پروڈکٹ بنایا جاتا ہے یا بینکنگ میں کوئی طریقہ جاری کرنے کی بات ہوتی ہے, تو اس میں اس ملک کے کچھ ریگولیشنز ہیں, ان کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس ملک کے ریگولیشنز کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے, اور پھر شریعت مطہرہ کا قانون تو اٹل ہے, اس میں ذرہ برابر لچک نہیں ہے کہ ادھر ادھر ہو. تو وہ حضرت مفتی تک, اور اتفاق یہ تھا کہ حضرت مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں پڑوس میں تھا, اور اس طرف وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو دونوں کی بات میں تو خاموشی سے سن رہا تھا. وہ حضرت مفتی صاحب سے کہہ رہے تھے کہ یہ اگر تھوڑا آپ جو کہہ رہے ہیں اسے تھوڑا آپ بینڈ کر سکیں, شریعت مطہرہ کا مسئلہ یہ تھا, تو کہا تھوڑا اگر آپ بینڈ کر سکیں تو اس ریگولیشن کے مطابق ہو جائے گا تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا. تو حضرت مفتی صاحب فرمانے لگے کہ نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ تھوڑا آپ اس پر غور کریں, اتنا ہی بہت. اب وہ تو شریعت کے مسائل سے واقف نہیں تھا کہ کتنا اہم ہے, تو وہ مفتی صاحب پر بار بار اصرار کرنے لگا. تو پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے جہنم کا پل بننا نہیں چاہتا, کہ میں تو جہنم کے اوپر یہ پل بن جاؤں, اور میرے حوالے سے میں تو جائز کہہ دوں گا تو سب لوگوں کے لیے پروڈکٹ حلال ہو جائے گا, اور پوری دنیا اس پروڈکٹ کو خریدے گی, اور اس سے ان کو دنیا میں تو نفع ہوگا, اور یہ قیامت کے دن سب کا وبال میرے سر پہ آئے گا, تو میں ذمہ دار ہوں گا. تو کہا کہ میں لوگوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے جہنم پر پل بننا نہیں چاہتا. دیکھو کس قدر فکر کی بات ہے. ایک اور میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ سب حضرت حضرت کے مقام کو جانتے ہیں. اس وقت عرب عجم میں حضرت مقبول ہیں, سب ان کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں کہ نہیں, یہ ان کا علمی لوہا سب مانتے ہیں, کوئی انکار نہیں کر سکتا. بہت اونچی شخصیت, علم میں اللہ تعالی شانہ نے بہت نوازا, علم میں بھی عمل میں بھی, اور موفق من اللہ ہے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم. اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو ایک یہاں انگلینڈ کے علماء نے ایک میٹنگ بلائی تھی ایک مسئلے کے لیے جس کا تعلق انگلینڈ سے تھا, تو انہوں نے میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں حضرت کے سامنے وہ مسئلہ رکھا, اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں تو پورا شہر جو ہے ہمارا اس پر متفق ہو گیا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے تو ساری مسجد والے, سارے علماء, سارے مفتی, عوام سب کا اتفاق ہے کہ آپ جو کہیں گے اس پر عمل کر لیں گے. مگر ظاہر ہے کہ کسی ایک شہر کے بارے میں حضرت مفتی صاحب فیصلہ فرمائیں گے تو اس کو پھر دوسرا شہر بھی نقل کرے گا, تیسرا بھی نقل کرے گا, چوتھا بھی نقل کرے گا. تو یہ فتویٰ گویا پورے ملک کے لیے ہو سکتا تھا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے علم کے بارے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تبھی تو بڑے بڑے علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ فرما دے فائنل. میں بھی اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, اس میں موجود تھا میں بھی. تو ایک میٹنگ ہوئی, دوسری میٹنگ ہوئی, تو اس طرح دو یا تین میٹنگ ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا, اور فیصلہ یہ سنایا کہ پورے ملک کے مسلمانوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے کر اللہ کے دربار میں اکیلے کھڑے ہونے کی محمد تقی عثمانی میں ہمت نہیں ہے. میں فتویٰ دے دوں, اس فتوے کے اوپر ملک کا ہر مسلمان عمل کرے, اور قیامت کے دن پھر سوال مجھ سے ہو کہ تیرے فتوے کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ عمل کیا تھا. کہا میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں سب کی ذمہ داری اپنے سر پر لوں. اس لیے ایسا کرو کہ اس ملک کے جتنے ارباب افتا ہے, جتنے فتوا لکھنے والے لوگ ہیں اس ملک کے, ان کو جمع کرو, میں بھی آؤں گا اور ہم سب مل کر کے فتوا دیں گے تاکہ ذمہ داری سب کے کندھوں پر آئے. یا یہ کہ اگر تم سے یہاں یہ کام نہیں ہو سکتا تو پاکستان آؤ اور میں پاکستان کے ارباب افتا کو جمع کروں اور وہاں کے ارباب افتا کے ساتھ مل کر کے ہم یہ فیصلہ کریں تاکہ ذمہ داری سب کے کندھوں کے اوپر آئے. تو ایک ذمہ داری سب کے کندھوں پر آئے کا مطلب یہ کہ میں, مجھے یقین ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت, میرا دل یقین کر رہا ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے اس مسئلے پر غور و فکر کیا ہوگا اور حضرت مفتی صاحب ہاں یا نہ کسی ایک نتیجے پر ضرور پہنچے ہوں گے. وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت مفتی صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ جائز کہنا ہے یا ناجائز کہنا ہے. مگر یہ سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کا مطلب یہ تھا کہ نمبر ایک, ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے غلطی ہو رہی ہو تو ان سب کے ہوتے ہوئے اس غلطی کی درست ہو جائے, یہ خیال آیا ہوگا دل میں. یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کو میں یہ کہہ تو سکوں گا کہ اللہ میں نے اپنی جتنی کوشش کرنی تھی کوشش کی تھی اور دیکھو جس نتیجے پر میں پہنچا تھا یہ سب بھی اسی نتیجے پر پہنچے تھے. یہ فکر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذرا اس سلسلے میں احتیاط کیا جائے, احتیاط کیا جائے دینی مسائل کے اندر. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم ایک مٹیریلسٹک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ذہن مٹیریلسٹک بنے گا, اور آزادی فکر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آزادی فکر پیدا ہوگی. اور میرے بھائیو اگر کوئی عالم بھی اپنا جو سرکل ہے اس سے ہٹ کر, اپنے ماحول سے ہٹ کر اگر آزادی فکر والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا, اس میں بھی آزادی فکر آ جائے گی. تو آزادی فکر جب آتی ہے تو پھر شبہات پیدا ہوتے ہیں, ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں, اور ایک ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ جو چیز بھی عقل کے مطابق نظر آئے وہ تو ٹھیک ہے اور جو عقل کے خلاف ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو دیکھو بھائی شریعت مطہرہ میں تو جتنے احکام ہیں وہ دو قسم کے ہیں, ایک ہے امر معقول المعنی اور دوسری قسم ہے امر تعبدی. ایک قسم ان احکام ہی کی ہیں کہ جن کی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام کیوں کرنا ہے, یہ کام ہمیں کیوں کرنا ہے سمجھ میں آتی ہے بات. اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شریعت مطہرہ کے مسائل عقل سے سمجھے جاتے اور عقل کی بنیاد پر فتویٰ دیا جاتا, صرف عقل کی بنیاد پر, تو پھر میں یہ نہ کہتا کہ موزوں کے اوپر مساح کرو, میں کہتا کہ موزوں کے نیچے مساح کرو. اس لیے کہ اس زمانے میں یہ موزے پہن کر کے لوگ جوتے میں پاؤں نہیں ڈالتے تھے, انہی موزوں کے ساتھ چلتے تھے, یہ ان کا فٹ ویئر ہوتا تھا, یہ جو یہ لیدر کے ساکس ہیں یہ ان کا فٹ ویئر ہوتا تھا. تو جب فٹ ویئر کے ساتھ کوئی چلے گا تو یہ نیچے کا حصہ ہے وہ گندا ہوگا, تو صفائی کی ضرورت نیچے کے حصے کو ہے اوپر کے حصے کو نہیں ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر مسا کرنا ہو تو نیچے ہاتھ پھیرنا چاہیے نہ کہ اوپر. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر شریعت مطہرہ کے مسائل عقل سے بنتے ہوتے تو میں وضو کے اندر مساح کرنے کا حکم اوپر نہ کرتا نیچے کرتا. مگر شریعت مطہرہ کے مسائل کا تعلق عقل سے نہیں ہے بلکہ نقل سے ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوتے ہوتے جو چیز ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق مسئلہ بیان کیا جاتا ہے چاہے عقل میں آئے نہ آئے. تو اس لیے میرے بھائیو یہ ایک ذہن بنا لینا کہ کوئی بھی عالم تقریر کرے عقل کے مطابق ہو تو ٹھیک, عقل کے مطابق ہو تو ٹھیک نہیں. اور پھر عقل بھی خود ہی فیصلہ کرتے ہیں, کیا خود فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے چونکہ ایک حدیث معلوم ہے اور یہ بیان اس حدیث کے خلاف ہے، اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بھائی اللہ کے بندوں کو، اس آدمی کے پاس جا کر کے پوچھو کہ آپ نے آج یہ بات کہی ہو تو اس حدیث کے خلاف پڑھ دی ہے جو ہم نے دیکھی ہے، اس کی کوئی کیا وضاحت ہے؟ کچھ تو جی. اور پھر یہ کہ مناظرانہ انداز نہ ہو بلکہ طالب علمانہ انداز ہو. اس لیے کہ ایک شخص جو ہے، اب مثلا میں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، تو کسی ڈاکٹر کے ساتھ جب میں گفتگو کروں گا تو گفتگو طالب علمانہ ہوگی. مجھے کوئی بات ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں توازو کے ساتھ، ہمبلنس کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ دریافت کروں گا، تب وہ ڈاکٹر کا دل میری طرف متوجہ ہوگا. اگر میں مناظرانہ انداز میں بات کروں گا تو ڈاکٹر جو ہے وہ روٹ کر کے چلا جائے گا، کہے گا کہ بس آپ بس بعد میں بات کریں گے. تو اسی طرح علماء کے ساتھ جب ہم بات کریں دین کے معاملے میں، تو طالب علمانہ انداز میں ہو، مناظرانہ انداز میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو اصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ قصہ تو لمبا ہے، مگر یہاں جو بات ہے وہ یہ تھی کہ حضرت کسی کالج میں تشریف لے گئے اور حضرت کا بیان ہوا، تو حضرت نے یہ فرمایا کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات کو دین کے بارے میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ صرف نصاب تعلیم ہی کا ہی قصور نہیں، بلکہ اس کا بڑا سبب وہ لا دینی ماحول ہے جس میں ہماری نئی نسل پلتی اور ڈھلتی ہے. جس کالج کا، یونیورسٹی کا ماحول، جو لوگ بورڈنگ میں رہے ہیں، جو لوگ کالج میں پڑھے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، پوچھئے ان سے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے. اور ایک کوشچننگ کا ماحول، ایک کوشچننگ کا مزاج بنایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیوں ہر چیز میں کیوں، ہر چیز میں کیوں. تو دنیاوی جتنے امور ہیں ان میں تو آپ کیوں پوچھ سکتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں ہر جگہ پر کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں کیوں اور کیوں. اور کیوں اگر کوئی اس لیے پوچھے کہ اگر اس حکم کی مسئلہ ہمیں کچھ سمجھ میں آ جائے تو دل کو تسلی ہوگی، اور اگر مولانا صاحب یہ کہہ دیں گے کہ اس کی کوئی حکمت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہے اس لیے کرو، تو کوئی حرج نہیں، تو وہ بھی ہم مان لیں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیوں اس بنیاد پر سوال کرتے ہیں کہ سمجھ میں آنا ہی چاہیے، نہ آئے تو وہ قابل قبول نہیں. سمجھ میں نہ آئے تو وہ قابل قبول نہیں، سمجھ میں نہ آئے تو وہ قابل قبول نہیں. یہ اس طرح کی ذہنیت ایک بن جاتی ہے، اور یہ جب ذہنیت بن جاتی ہے تو ہر جگہ پر شبہات شبہات شبہات، شکوک، ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں. تو وہاں کا ماحول، پھر پوری دنیا میں جو ماحول چل رہا ہے، اور آج کل جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو دین لوگوں کو مل رہا ہے، دین کا مٹیریل مل رہا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ہر شخص بغیر کسی حد بندی کے اس چیز کو بھی پڑھتا ہے، اس چیز کو بھی پڑھتا ہے، اس کو بھی سنتا ہے، اس کو بھی سنتا ہے، اپنا جو ہے وہ مستوی اور اپنا لیول دیکھے بغیر. یہ کتاب جو ہے، اب یہ کتاب اس وقت پڑھی جا رہی ہے، تو یہ ہر ایک کے لیول کی نہیں ہوتی. اس کتاب کو 7 سال کا بچہ نہیں سمجھ سکتا، 9 سال کا بچہ نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح اس میں بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ 50 سال کا پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ اس لیول کی چیزیں اس میں ہوں گی، تقوی کی، بزرگی کی، روحانیت کی. بلکہ کچھ علماء بھی ہوں گے جو اس میں سے بعض چیزیں نہیں سمجھ پائیں گے. تو ہر ایک کے لیول کی نہیں ہوتی. تو اب یہ سوشل میڈیا میں جو بھی آیا، یوٹیوب پر آ گیا، یہ ٹیکسٹ میسج میں بھیج دیا، ای میل میں بھیج دیا، واٹس ایپ پر بھیج دیا، اور ہر شخص اسے پھیلا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں آوے سمجھ میں نہ آوے، اور ہر شخص اپنی عقل سے دین سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے میرے بھائیو. میں بہت ہمدردی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت ہمدردی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ علم اوتھینٹک نہیں ہوگا تو گڑبڑ ہو جائے گی. چیک کرو کہ کس کا ہے یہ، اور پھر یہ کہ ذرا لیول بھی ہو، مستوی ہو، کہ اس لیول کی ہماری فہم ہے یا نہیں، اس کے مطابق کتابوں کو دیکھو، کتابوں کا مطالعہ کرو. حدیث کی کتابیں لوگ اٹھا لیتے ہیں، صرف حدیث کا ترجمہ، کچھ پڑھتے نہیں، حدیث کا ترجمہ. اب جو ہے ترجمے سے بھی، ترجمہ جب ہوتا ہے، ترجمہ تو جب ہم ترجمے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ عربی بھی ہوتی ہے، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں ترجمے کو تو ایسا ہوتا ہے کہ اس ترجمے کا یہ میننگ بھی نکل سکتا ہے، یہ میننگ بھی نکل سکتا ہے. تو جس کے سامنے حدیث نہ ہو وہ کیا سمجھے گا؟ اچھا کبھی کبھی حدیث کی کتابوں میں دو حدیثیں ایسی آ جاتی ہیں ایک دو صفحے کے فرق کے بعد ہی کہ جس میں کانٹرڈکشن نظر آتا ہے. اب کانٹرڈکشن نظر آتا ہے وہ کیسے اپنے آپ کو سمجھائے گا؟ شیطان نے اگر وسوسہ ڈال دیا دل میں کہ اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, تو ایسا ہوا ہے میرے بھائیو. یہ میں مبالغے سے نہیں کہہ رہا ہوں, مبالغے سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دنیا کی حقائق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اس قسم کے حدیث کے ترجموں کو دیکھ کر لوگ مرتد ہو گئے ہیں, مرتد, اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان حدیثوں کا کیا اعتبار جن میں آپس میں تعارض ہو کہ ایک وقت میں نبی یہ کہہ رہا ہے اور دوسرے وقت میں نبی یہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر وہ کانٹرڈکشن ہوتا تو امام بخاری کیسے لاتے ان دونوں حدیثوں کو ایک ہی کتاب میں, ایک ہی صفحے کے اوپر کانٹرڈکشن والی حدیث کیسے لاتے؟ آپ امام بخاری سے بھی زیادہ سمجھدار ہو گئے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان دونوں حدیثوں کو ایک ہی صفحے پر لائے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی یہ کانٹرڈکشن نظر آیا ہوگا, مگر اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے شریعت میں جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو نقل کیا ہے یہاں, جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اپنی جہالت کا اعتراف کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو اس لیے بہت احتیاط کریں. کتابوں کو پڑھنے سے پہلے بھی ہم کہتے ہیں کہ اچھے علماء سے رجوع کرو. اصل میں اس قسم کی باتیں ایک ہمدردی کے پہلو سے کہی جاتی ہے, ہمدردی, ہمدردی کہ بھائی دیکھو کہیں تم ٹھوکر نہ کھا جاؤ. ٹھوکر اگر کوئی مرتد ہو جاوے اس سے کسی عالم کا کیا نقصان ہے؟ اس کا اپنا نقصان ہے, مگر ہمدردی کے پہلو سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو کہیں تم ٹھوکر نہ کھا جاؤ. تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ یہ علماء جو ہیں وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ علماء سے مشورہ کر کے کام کرو. تمہیں میں آپ حضرات کو اس وقت علماء سے مشورہ کر کے کتابیں پڑھو کہہ رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی کسی اور عالم کے پاس چلے جائے جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, تو میرے ہولڈ میں کیا رہا؟ وہ ہماری کوئی کمپنی ہے, ہمارا کوئی گروپ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہم انٹر کنیکٹڈ ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ میرے پاس بھی نہ آئے, مفتی صاحب کے پاس بھی نہ جائے, مفتی صاحب کے پاس بھی نہ جائے, مولانا کے پاس بھی نہ جائے, ہم سے تعلق رکھنے والے کسی بھی عالم کے پاس نہ جائے. نہیں, عالم کوئی بھی عالم, معتبر عالم ہو جس نے اپنی زندگی اس کے پیچھے کھپائی ہے. ابھی کوئی انڈیا جاتا ہے, پاکستان جاتا ہے علاج کے لیے جاتا ہے, میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو بہت احتیاط کر کے جانا کسی ڈاکٹر کے پاس, 10 آدمیوں کو پوچھ کر جانا کہ اس ڈاکٹر کے پاس جانے میں ٹھیک ہے یا نہیں. دیکھو آپریشن کے لیے اگر کہیں تو ذرا پوچھنا, یہاں بھی فون کر کے اپنے جی پی کو پوچھنا کہ یہاں مجھے آپریشن کے لیے, ایسا نہ ہو کہ آپریشن کی ضرورت نہ ہو اور پیسوں کے لیے کوئی تمہارا آپریشن کرا دے. تو اس فیلڈ میں بھی ہم ہمدردی بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو ذرا خیال رکھنا. یہاں جب کوئی کیس کے لیے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کس امیگریشن آفیسر کے پاس آپ جا رہے ہیں, امیگریشن لوئر کے پاس جا رہے ہیں, اچھا تو ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسے ہی امیگریشن لوئر بنا ہوا ہو آپ سے 5,000 کی فیس لے لے گا اور واپس آپ کو ملک جانا پڑے گا؟ ہر فیلڈ میں ہمدردی دکھاتے ہیں. تو یہ جتنی دوسری فیلڈز ہیں ان میں تو نقصان ہوتا ہے دنیا کا, اس میں نقصان ہوتا ہے آخرت کا, ہمیشہ کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے اس میں بھی ہمدردی کا تقاضا یہی ہے کہ بھائی علماء سے پوچھ کر کہ بھائی ہم کون سی کتابیں پڑھیں, ہمیں حدیث کا شوق ہے, ہمیں تفسیر کا شوق ہے, اب تو ماشاءاللہ بہت کام ہو چکا ہے, تو وہ جو کتابیں بتائیں وہ پڑھو, اور جہاں سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے پوچھو. انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ دین کی سمجھ بڑھتی ہے یا نہیں, کنفیوژن دور ہوتا ہے یا نہیں, اور جو خود مطالعہ کرتا ہے اس کا کنفیوژن بڑھے گا, بڑھتا ہی چلا جائے گا, اور وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکے گا, وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوگا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو جدید تعلیم یافتہ حضرت شکوک و شبہات میں پڑھتے ہیں وہ صرف سلیبس اور نصاب تعلیم کی وجہ سے نہیں بلکہ ماحول ایسا ہوتا ہے کالج کا, یونیورسٹی کا, پھر جہاں یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں باہر دنیا کا ماحول بھی ایسا ہے. تو حضرت سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ بزرگ علماء اور صلحاء کی مجلس ہیں, بزرگ علماء اور صلحاء کی مجلس ہیں, نیک علماء کی مجلس ہیں. بحمداللہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ قائم ہیں, کچھ دن اس ماحول میں رہنے کی عادت ڈالیں. اس ماحول میں رہنے سے دین کی فہم آتی ہے, دین کی سمجھ آتی ہے. ماشاءاللہ یہ اس قسم کے ماحول میں جب اچھے اچھے جدید تعلیم یافتہ حضرات, ایجوکیٹڈ لوگ, بہت سمجھدار قسم کے لوگ رہتے ہیں, تو ان کی دینداری اور ان کی دین کی سمجھ کو دیکھ کر بعد میں علماء کو بھی رشک آتا ہے کہ دیکھو یہ پڑھے لکھے طبقے کا آدمی ہے, مگر کیا بول گیا، اپنی زبان سے کیا نکل گیا، اس لیے کہ اندر وہ پوری سسٹم جو ہے اس کی دینی بن جاتی ہے، دینی. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، صحیح جگہوں سے دین لینے کی توفیق عطا فرماوے. یہ زمانہ جو ہے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے یہ پرفتن دور ہے، اس لیے خوب اللہ سے دعا کریں کہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن، اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے، ما ظہر منہا و ما بطن، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی. وہ فتنے جو بالکل ظاہر ہیں اور سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ فتنے ہیں، اور وہ فتنے جو سمجھ میں نہیں آتے. اور دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ بھی کیا کرو، اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کی شکل میں دکھا، یعنی حق جب ہم دیکھیں تو ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ یہ حق ہے، ورزقنا اتباعہ، اور پھر ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی اتباع کریں. وارن الباطل باطلا، اور اے اللہ باطل کو باطل کی شکل میں دکھا، جب ہم باطل کو دیکھیں تو ہمارا دل یقین کر لے کہ یہ باطل ہے. ورزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ اس کے بعد ہمیں اس باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میرے بھائیوں کسی طرح ختم ہو جائے گی، مقصود جو ہے علامہ کہلانا نہیں ہے، نالجبل کہلانا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں کسی طرح ہماری نجات ہو جائے، اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں کسی طرح ہماری نجات ہو جائے، اللہ تعالیٰ شانہ کے یہاں کسی طرح ہماری نجات ہو جائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی آپ کو بھی سب دوستوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. يا ارحم الراحمين، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، يسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین، تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے حفاظت فرما. الہ العالمین، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. الہ العالمین، آخرت کی سرخ روئی نصیب فرما، آخرت کی سرخ روئی نصیب فرما، آخرت کی سرخ روئی نصیب فرما. تیرے محبین تیرے عشاق میں شامل فرما. الہ العالمین، تیرے اولیاء میں شامل فرما. الہ العالمین، مقربین بارگاہ میں شامل فرما. تیرا تعلق نصیب فرما، تیری محبت عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما، تیرا قرب خاص نصیب فرما، شیطان اور نفس کے مقائد سے حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما. فرما, رحم کا کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. الہ العالمین ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو بھی اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. اولاد والوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. الہ العالمین جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما. الہ العالمین جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ناچاکیاں ہیں الہ العالمین ان رکاوٹوں کو دور فرما, ناچاکیوں کو محبت سے مبدل فرما. الہ العالمین جن کی روزیوں میں تنگی ہے انہیں برکت عطا فرما, وسعت عطا فرما. جو بے گھر ہیں الہ العالمین انہیں وسعت والے برکت والے مقامات مکانات عطا فرما. الہ العالمین جن کے کاروبار میں تکلیفیں ہیں الہ العالمین تکلیفوں کو دور فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما. جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, عافیت عطا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جس کی جو جو دنیاوی اخروی حاجت ہے اسے پوری فرما. الہ العالمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین جو موذی امراض میں مبتلا ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما, تکلیفوں سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین جن کی موت مقدر ہو چکی ہے الہ العالمین انہیں حسن خاتمہ کی ولایت والی موت سے مالا مال فرما. اے ارحم الراحمین اپنا قرب خاص نصیب فرما. الہ العالمین ذکر کی توفیق عطا فرما, معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما, تلاوت کی توفیق عطا فرما, تلاوت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اذکار کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری زبانوں کو تیری یاد سے رب اللسان فرما دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کو تیری یاد سے منور فرما دے. الہ العالمین تیرا مشاہدہ نصیب فرما. الہ العالمین تیرا مراقبہ نصیب فرما, تیرا استحضار نصیب فرما, تیری بڑائی اور عظمت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین آخرت کی فکر نصیب فرما, دنیا کی بے رغبتی نصیب فرما, قناعت نصیب فرما, قناعت کی صفت متصف فرما. اے ارحم الراحمین دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرما, شہوت پرستی کی محبت سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین ہماری ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما, ہمارا تزکیہ فرما دے. الہ العالمین ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمارا تزکیہ فرما دے. اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے امید رکھتے ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما, سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا دے, سب کو برکتیں نصیب فرما, سب کو ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما, ممالک اسلامیہ کو امن سے بھر دے, پوری دنیا کو امن سے بھر دے, امن کے اسباب مہیا فرما. الہ العالمین دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما, ظلم کے اسباب کا بھی خاتمہ فرما. الہ العالمین ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے محبین محسنین میں سے جو جو زندہ ہے الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, ان کا ٹھنڈا میٹھا سایہ ہم لوگوں پر تادیر قائم فرما. اور جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں رفع درجات نصیب فرما, اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما, ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.